كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح طور پر بات کہنے کی, سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند روزہ زندگی ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے, بغیر استحقاق کے ہمیں دی گئی ہے, ہمارے طلب کے بغیر دی گئی ہے. نہ اللہ سے ہم نے اپنے وجود کا تقاضا کیا, نہ مطالبہ کیا, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بغیر کسی تقاضے کے پیدا فرمایا. جسم کو بھی پیدا کیا, روح کو بھی پیدا کیا, جسمانی تقاضے بھی رکھے, روح کے تقاضے بھی رکھے. جسمانی تقاضوں سے جسم کو قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, روح کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے سے روح کو قوت اور طاقت ملتی ہے. اسی طریقے سے ایک وقت خاص تک یہاں دنیا میں ہمیں رکھیں گے, اور جب یہاں کا وقت مکمل ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا, تو اللہ رب العزت ہمیں موت دے دیں گے. اسی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زی روح, ہر جاندار نے مزہ چکھنا ہے موت کا. جس کو اللہ نے دنیا میں حیات دی ہے وہ وفات بھی پائے گا, جس کو زندگی دی ہے اسے موت بھی آئے گی. جو پھول کھلے گا وہ مرجھائے گا بھی, جو تعمیر بنے گی وہ بگڑے گی بھی. کوئی تعمیر ہمیشہ نہیں رہتی, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خراب ہو جاتی ہے. آدمی چاہے جتنا بھی اس کا خیال رکھے, لیکن ایک خاص وقت کے بعد, مدت کے بعد, بہرحال اسے موت. تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاص مدت کے لیے, ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اگر ہم نے اس مدت سے فائدہ اٹھا کر جہاں ہم اپنی جسمانی تقاضے پورے کرتے ہیں, اپنی روح کے تقاضے بھی پورے کیے, تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. لیکن اگر ہم نے اس مدت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو حیوانوں کی طرح چھوڑ دیا کہ بس پیدا ہو گئے, کھائے پیے اور مر گئے, یہ کام جانوروں کا ہوتا ہے. ہم سے بہتر کھا بھی لیتے ہیں, زندگی بھی ہم سے بہتر آزادانہ طور پر گزارتے ہیں, اور پھر وقت آنے پر مر بھی جاتے ہیں. بظاہر انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ عقل نہیں ہوتی. جب عقل نہیں ہوگی تو فکر بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی عطا فرمائی ہے, حالانکہ وہ ساری چیزیں جو ہم میں ہیں ان میں بھی ہوتی ہے, صرف ایک عقل نہیں ہوتی, ورنہ ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں, ہاتھ بھی ہوتے ہیں, ناک بھی ہوتی ہے, منہ بھی ہوتا ہے, آنکھیں, وہ سب چیزیں اللہ نے ان کے ساتھ بھی رکھی, لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے. اس لیے جب عقل نہیں تو فکر نہیں. کوئی اگر آدمی پاگل ہو, مجنو ہو, جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اسے فکر نہیں ہوتی, نہ زندگی کی فکر, نہ موت کی فکر. لیکن جسے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اسے فکر بھی دی ہے. عقل خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ سوچے, سمجھے اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھے. دنیا کی کوئی بھی چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے یقیناً خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہے. البتہ انسان کی ذات ایسی ہے کہ ساری دنیا کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, البتہ انسان کو اپنے لیے بنایا. ساری دنیا کے چاند, سورج, ستارے اور زمین, پانی, بارش, ہوائیں, یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ انسان کی خدمت پر معمور. پانی ہماری خدمت کر رہا ہے, پہاڑ ہماری خدمت کر رہے ہیں, آسمان کے ستارے ہماری خدمت کر رہے ہیں, چاند ہماری خدمت کر رہا ہے, سورج ہماری خدمت کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے خادم بنائی, لیکن انسان کو مخدوم بنایا. یہ سب انسان کی خدمت کے لیے. لیکن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرما کر یہ کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا ہمارے لیے کوئی اور فکر نہیں رکھی, باقی ساری فکریں اللہ کے ذمے, لیکن یہ فکر کہ اللہ کی عبادت کریں, اطاعت کریں اور اللہ کے احکام کو مانیں, یہ اللہ نے ہمارے ساتھ لگائی. اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. تو پتہ چلا کہ رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے, البتہ اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا. بہرحال ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. اگر ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا تو سمجھ لو کہ پھر دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا ہم نے پورا نہیں کیا. میرے عزیز, تو دنیا میں اگر کوئی جانور پالتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. آدمی بکری پالتا ہے, بھینس پالتا ہے, گائے پالتا ہے, تو اس کا مقصد ہوتا ہے. بعض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے دودھ حاصل کریں گے, بعض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی پل جائے گا, بڑا ہو جائے گا, ذبح کر لیں گے, گوشت کام آئے گا. لیکن کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, بلا مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں زندگی کا, کہ جانوروں کی طرح پیدا ہو گئے, کھایا پیا اور مر گئے. ہرگز یہ مقصد نہیں, ہمارا بہت بڑا مقصد ہے. اتنی بڑی حرکت اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں کی. ہم کہاں سے چلے, کہاں پہنچے اور کہاں جانا ہے ہم نے, آخر کوئی نہ کوئی تو ہمارا بھی ہم متعین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں واضح فرمائی ہیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں, آئے کیوں ہیں, جائیں گے کہاں, اور پھر آنے اور جانے کے درمیان ہم نے کرنا کیا ہے. ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. ایک جو ہے وہ معاد ہے, ایک میعاد ہے, اور معاد اور میعاد کے درمیان ایک وقت ہے جو ہمیں اللہ نے امتحاناً دیا ہے کہ یہ وقت تم گزارو اور اس وقت کو اس طریقے پر گزارو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا. اگر تم اچھا گزار کر چلے گئے تو پھر تمہارے لیے ایشی ایش, آرام ہی آرام, وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ساری تکلیفیں دنیا میں ہیں اور یہاں بھی ہر ایک کو نہیں ہے, اور جن کو ہیں تو ہر وقت تکلیف میں نہیں ہے. وہ ہزاروں نعمتیں اللہ کی متوجہ اس وقت بھی ہوتی ہیں. دیکھو بھائی, اگر کوئی شخص پریشان ہے, بیمار ہے, مثلا بخار ہے, تو بخار بے شک اس کو ہے, لیکن کیا باقی اس کو نعمتیں حاصل نہیں؟ پانی اس کو مل رہا ہے, زبان سے اظہار بھی کر رہا ہے, دل اس کا دھڑک رہا ہے اور دماغ اس کا کام کر رہا ہے, کانوں سے سنائی دے رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, زبان سے بول رہا ہے, ہاتھ اپنے ہلا رہا ہے, پیروں سے چل کر جا بھی رہا ہے, تقاضۂ حاجت بھی پورا کرتا ہے. تو صرف ایک بخار ہے, نعمتیں کتنی متوجہ ہیں. ہمیں ایک بخار یاد رہتا ہے اور جتنی نعمتیں ہم ان کے ناشکریہ کرتے ہیں. میرے عزیزو, اللہ کی کتنی نعمتیں ہماری طرح متوجہ ہوتی ہیں. ایک بیماری بے شک ہوتی ہے لیکن 100 نعمتیں بھی تو حاصل ہوتی ہیں. آدمی سوچا کرے کہ ٹھیک ہے, ایک بیماری ہے, انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن اور نعمتیں بھی تو اللہ کی بہت ساری ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا بھی اسی لیے تاکہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو, احساس ہو. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں اس وقت ان کے شاگرد اور ہمارے وہ بھی بزرگ ہیں, وہ گئے. پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ ان کو بخار تھا, طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ, آنکھوں سے دکھائی بھی دے رہا ہے, کانوں سے سنائی بھی دے رہا ہے, زبان سے تمہارے سے محو کلام بھی ہوں, اور دل و دماغ اپنی جگہ کام بھی کر رہے ہیں, بس ایک بخار ہے, انشاءاللہ دعا کرو اللہ یہ بھی ختم کر دے. تو یہ ہے وہ چیز جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے کہ نعمتوں کا ذکر پہلے ہو اور جو تکلیف ہے اس کو ہم بعد میں بیان کریں, اور اس میں بھی نہ جانے اللہ کی کتنی حکمتیں. بخار آتا ہے تو نہ جانے کتنے گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں, کتنی تکلیفیں ہماری دور ہو جاتی ہیں, اور اس بخار کی وجہ سے کتنے درجات اللہ تعالی ہمارے بلند فرما دیتے ہیں. ہم سوچیں تو صحیح کہ یہ بھی نعمت ہے اللہ کی, یہ الگ بات ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے جس کی برداشت ہم میں نہیں. اس لیے اللہ سے یہ کہہ دو کہ یا اللہ, یہ ایسی نعمت ہے جو ہے تو نعمت, لیکن اس نعمت کا تحمل کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے, اس لیے اس نعمت کو نعمت صحت سے بدل دیجیے. یہ بھی سکھا دیا ہمیں کہ ہے تو نعمت, لیکن ایسی نعمت ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت, اس لیے آپ اس نعمت کو نعمت صحت سے بدل دیجیے. تو ایک وقت میں انسان کو تکلیف آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ نعمتیں کتنی ہوتی ہیں. تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر شکر ادا کریں کہ یا اللہ اگر دیکھیے اگر ساری مصیبتیں ایک دم آ جائیں تو کیا ہو؟ خدا نہ کرے آنکھ سے دکھنا بھی بند ہو جائے, کان کے سنائی بھی نہ دے, ہاتھ جو ہلنا چھوڑ دے, پیر سے چل کر نہ جا سکیں, اور دل و دماغ پر سناٹا چھا جائے, بتائیے کیا کریں گے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ تو آدمی کو تب محسوس ہوتا ہے خدا نہ کرے جب ایک نعمت چھن جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی. آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے, آدمی مارا مارا پھرتا ہے کہ کس طرح آنکھوں کی یہ بینائی میری ٹھیک ہو جائے. تو کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے؟ تو میرے عزیزو, اللہ نے ایک خاص وقت کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے, اور خاص وقت کے لیے جو پیدا کیا وہ یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں, جو طاعت ہے, عبادت ہے, وہ انجام دو, لیکن وہ بھی صحیح طریقے پر. یہ نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ لیا کہ یہ کیا نماز کیسے پڑھو, اس نے کہا ایسے پڑھ لو, ویسے پڑھ لی. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہا ہو, سلو کما رئی تمونی اسلی, تم نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. گویا کہ نماز بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, روزہ بھی رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, دین پر چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. اگر اپنی خواہشات پر چلیں تو وہ دین پر چلنا نہیں ہوگا, وہ خواہشات نفسانی پر چلنا ہوگا. بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے عمرے, ان کے حج, آپ دیکھیے ان کو گناہوں سے نہیں روکتے, لیکن وہ ایسے, کیونکہ ایسے طریقوں پر حج اور عمرے ہو رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ان طریقوں کے مطابق, یا اس کی روح کو نکال دیتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو اپنے گناہوں کو معاف کرا کے جاتے تھے, اللہ سے بھی, لوگوں سے بھی, ایک ایک غلطی اور خطا کو, کیونکہ یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں, ہو سکتا زندگی کا آخری سفر ہو, اس لیے کہ سفر بڑی مشقت کا ہوتا تھا, چھ چھ مہینے, آٹھ آٹھ مہینے سفر میں لگ جاتے تھے آنے اور جانے میں, اور راستے کی جو مشکلات تھیں وہ اپنی الگ جگہ الگ تھی, راستے میں ڈاکو بھی ملتے تھے, سامان بھی لوٹ لیتے تھے, جان سے بھی ہلاک کر دیا کرتے تھے, تو بڑی پریشانیاں تھیں اللہ رب العزت. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو حاجی وہاں سے آ جاتے تھے ان کے چہرے پر حج کا نور نظر آتا تھا, وہ گناہوں کی معافی تلافی کر کے آتے تھے, اور اس کے بعد پھر ان گناہوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے جو گناہ کے کام تھے. آج چونکہ سفر کی سہولتیں تو ہمیں مل گئی, لیکن اب یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں جیسے ویسے ہی واپس آ رہے ہیں, کوئی گانے سنتا ہوا جاتا تھا واپس آ کے بھی سن رہا ہے, کوئی بےمانی کرتا تھا حج عمرے سے آگے اب بھی وہی کام کر رہا ہے, کم ناپتا تھا تولتا تھا آج بھی وہی کام کر رہا ہے, جھوٹ بولتا تھا حج بھی کر لی اب بھی جھوٹ بول رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو ستاتا تھا اب آنے کے بعد اب بھی وہی کام کر رہا ہے. تو جو گناہ ہم کرتے ہوئے جا رہے ہیں وہی گناہ کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں, حج اور عمرے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اتنا لمبا سفر کیا, پیسے بھی لگائے, گھر بھی چھوڑا, وطن بھی چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, لیکن کوئی فرق نہیں. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان میں فرق آنا چاہیے, کوئی تو تبدیلی ہمارے اندر ہو. ہم اپنی ہر روز جائزہ لیں کہ کل اگر ہم میں کوئی گناہ ہم کرتے تھے تو آج ہم نے گناہ چھوڑ دیا کہ نہیں, یا اتنے عرصے سے مسجد میں جا رہے ہیں فلاں کام کرتے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں. ہر آدمی کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں گناہ کی چیزیں, کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو ہم ذرا اپنا جائزہ تو لیا کریں کہ ہم نے کتنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے, کتنی نیکیوں کو اختیار کر لیا ہے, کیا کیا کام ہم چھوڑ سکتے تھے جو ہم نے اب تک نہیں چھوڑے. تو کچھ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا. بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہو گئی کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, اور جان نکلتی ہماری کہ جب موت آ جائے گی, مر جائیں گے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سے بڑی محبت ہوگی اور موت کا خوف, حالانکہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے. جس کے لیے دنیا میں تیاری اچھی ہو, اعمال صالح ہوں, اچھے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں, تو انشاءاللہ ساری چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا, آپ نے سنا ہوگا نام, ہارون رشید مسلمانوں کے خلیفہ رہے, بادشاہ تھے, اور نیک بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا ایک بیٹا تھا, یہ بیٹا دنیا داری میں بالکل نہیں تھا, آخرت کی فکر بہت رکھتا تھا. بادشاہ اس کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے. درباری آپس میں چہمے گو سرگوشیاں کرنے لگے کہ دیکھو اس بچے کی وجہ سے بادشاہ کتنا بدنام ہوتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو بادشاہ کو چاہیے کہ اس بچے کو تنبیہ کرے, کچھ سمجھائے. اس نے اپنا لباس جو کیسا بنا رکھا ہے, شکل صورت کیسی بنائی ہوئی ہے. تو یہ چہمے کو یہاں درباریوں میں آپس میں ہوئی, بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پہنچ گئی. تو بادشاہ نے غور کیا, سوچا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھانا چاہیے, ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے اس کے بعد. تو بادشاہ نے کہا کہ میاں صاحبزادے, تمہاری وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں بھی برا بھلا کہتے ہیں, تو لازم ہے مجھے بھی برا لگتا ہے, تو مجھے بڑی شرمساری ہوتی ہے تمہاری وجہ سے. کیا ہی اچھا ہو کہ تم آداب شاہی بجا لاؤ, اور تمہارے پاس کپڑے بھی ہیں, عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنو, عمدہ لباس پہنو, تمہارے اور بھی بھائی ہیں ان کے طور طریقے اختیار کرو, یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی. اس شہزادے نے ایک نظر اپنے والد کو دیکھا اور اس کے بعد پھر نگاہ نیچے کر لی. اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ محل کے کونے پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا. اس نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے پاؤں ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاؤ, تو پرندہ آیا اور آ کر ہاتھ پر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد آ کر پرندہ ہاتھ پر بیٹھ گیا, لوگوں نے بہرحال دیکھا کہ وہ بیٹھا رہا, نہ وہ ڈرا نہ وہ اڑا. اور کچھ دیر کے بعد اس پرندے کو اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ, پرندہ واپس چلا گیا. گویا یہ کرامت تھی. اور شہزادے نے یہ بتلایا کہ بات یہ جو اللہ کا حکموں کا فرما بردار ہوتا ہے, ساری مخلوق اس کی مطیع اور فرما بردار ہوتی, اور اللہ کے نافرمان کی کوئی مخلوق بھی اطاعت نہیں کرتی, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دل سے نہیں کرتا, محبت دل میں نہیں ہوتی اس کی. اب اس نے کہا کہ ابا جان, کی بات مانتا ہے یا نہیں؟ میرا نے کہا کہ میں آپ میرا اور آپ کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے, اس لیے ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو مجھے پسند نہیں, اور جو کام میں کرتا ہوں وہ آپ کو پسند نہیں. کہنے لگا, بصرے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو عامر. اصل میں یہ روایت انہی سے مروی ہے, تاریخ میں محفوظ ہے. تو یہ بصرے کے جو ابو عامر تھے, وہ ایک مرتبہ انہوں نے مکان بنانا چاہا, ان کے مکان کی دیوار گر گئی تھی, تو مزدور کی تلاش ہوئی. ایسے مقام پر پہنچے جہاں مزدور ہوا کرتے تھے, تو دیکھا کہ ایک نوجوان صورت سے صالح معلوم ہو رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. سامنے اس کے اوزار وغیرہ رکھے ہیں سامان کے, جس سے یہ پتا چلے کہ یہ مزدور آدمی ہے اور کام کرتا ہے. تو انہوں نے جب اور لوگوں کو دیکھا تو یہ نوجوان چہرے مورے سے اچھا اور نیک صالح معلوم ہوا, تو یہ اس کے پاس پہنچے, سلام کیا. انہوں نے جواب دیا تو کہا کہ میاں صاحبزادے مزدوری کرو گے؟ 16-17 سال کی عمر تھی ان کی, بہت بڑی عمر کے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, مزدوری ہی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, میرے گھر میں کچھ ضرورت ہے اس لیے آپ چلو. کہا کہ میں چلنے کو تو تیار ہوں, لیکن میری شرط ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا, جب نماز کا وقت ہوگا تو کام چھوڑ دوں گا, پہلے نماز کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد کام کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ میرا جو معاوضہ طے ہوگا, نہ اس سے میں کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے, بھی تم نے معقول بات کہی, اس لیے آ جاؤ. اور اپنی مزدوری کیا بتائی کہ ایک درہم اور ایک دامق. ایک درہم 6 پیسوں کا ہوتا تھا, اور ایک دامق, ایک درہم میں 6 دامق ہوتے تھے. تو اس طرح گویا اس نے 7 دامق کل مزدوری طے کی اور ان کے ساتھ چلا گیا. انہوں نے کام بتایا, سامان لا کر دے دیا, جو کچھ بھی گارا مٹی تھی, اینٹیں تھیں, اور کہا کہ جی اچھا میں تو کام پہ جا رہا ہوں, آپ کرتے رہیے, چلا گیا. جب شام کو آیا تو اس نے دیکھا کہ اس مزدور نے جو کام کیا ہے وہ 10 مزدوروں کے برابر کیا, یعنی بہت زیادہ کام کیا. اس کی انہیں اس پر انہیں حیرت بھی ہوئی. بہرحال انہوں نے خوش ہو کر چاہا کہ 2 درہم دے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جو طے ہے وہی لوں گا, 1 درہم 1 دامق. انہوں نے کہا کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں. کہا کہ میں لے کر کیا کروں گا, جو میری ضرورت ہے وہی ہے. چنانچہ انہوں نے اتنا ہی لیا جو معاوضہ طے ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. دوسرے دن یہ پھر گئے انہیں بلانے کے لیے, تو وہاں دیکھا تو موجود نہیں تھے. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک سالے صورت مزدور ہوا کرتا تھا, کل میں اسے لے گیا تھا اور آج اس کی پھر ضرورت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہفتے میں 1 دن آتے ہیں اور میں اس کے بعد پھر اگلے ہفتے آئیں گے, اب اس سے پہلے نہیں آئیں گے. تو انہیں اس کا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا اسی سے کرانا ہے. چنانچہ اگلے ہفتے پھر گئے تو اسی طرح بیٹھا ہوئے تھے. یہ پھر ان کے پاس پہنچے, اسی طرح سے بات چیت انہوں نے طے کی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاملات میں صفائی ضروری ہے. اگر آدمی کسی کا ملازم ہو تب, کوئی اپنے یہاں ملازم رکھے تب, دونوں صورتوں میں معاملوں کو بالکل صاف کر دینا چاہیے کہ بھائی تمہاری اتنی مزدوری ہوگی, اوقات چھٹی کے یہ ہوں گے, اور اس دوران نمازوں کے اوقات میں یہ معاملہ ہوگا. جو بھی معاملات ہیں سب طے کر لینے چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی کا ذریعہ نہ ہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بیٹھ جائیں, جو آپ کا جی چاہے دے دیجیے گا. بس میں بیٹھے ہیں, ٹیکسی میں بیٹھے ہیں, رکشے میں بیٹھے, کوئی تو طے کر لیتا ہے, کوئی طے نہیں کرتا کہ جو جی چاہے دے دینا. لیکن جب وہ اتر کے پیسے دیتا ہے تو کہتا ہے لو اور دو بھائی, تو بہت کم دے رہا. پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. تو شریعت نے اسی چیز سے روکا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت پیش نہ آئے, اپنے معاملات کو صاف کر لو بالکل. یہی وجہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک خرابی ہے, مہر کی رقم جو طے ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں جی مؤجل, بعد میں. اب بعد میں کب دو گے؟ مرتے دم تک نہیں دیتا آدمی, جان نکل جائے عورت کی لیکن مہر کی رقم نہیں دیتا. اس لیے کہ مؤجل کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. بعد میں تو بات تو موت تک ہے, مرنے کے بعد بھی کوئی دے دے تو دے دے, ورنہ بس. اور لڑکی والے عام طور پر اکثر نکاح یہاں بھی ہوتے ہیں, بس ٹھیک ہے جی رہنے دیں کوئی بات نہیں. ارے بھائی یہ معاملہ کی بات ہے, صاف کرو اس کو. اس لیے یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ مہر کی رقم طے ہونی چاہیے کتنی اور کب دیں گے. اگر ابھی نہیں بھی دے رہے, مؤجل رکھ رہے ہیں, تو یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ 6 مہینے بعد دیں گے, سال بعد دیں گے, 10 سال بعد دیں گے, آدھی ابھی دیں گے, آدھی 6 مہینے بعد دیں گے. جو بھی ہے طے ہونا چاہیے. طے نہیں ہوتا, زبردستی ہمیں طے کرانا پڑتا ہے, یا پھر اندر طلب کر کے کہتے ہیں کہ جب لڑکی مانگے گی تم دو گے, تو مجبوراً وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی. لیکن عام طور پر رجحان یہ ہے کہ بس بعد میں دے. اب بات کی کیا چیز کنڈیشن ہے کچھ پتا نہیں, اکثر کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کسی معاملے کا. اس لیے انتہائی ضروری چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے کہ مہر یہ عورت کا حق ہے, اور جس طرح جس سے ہم کسی سے قرض لے لیں اس کو دینا لازمی ہے, اسی طرح مہر کی رقم بھی دینا لازمی اور واجب ہے. لیکن معاملات جب ہم کرتے ہیں تو عام طور پر یعنی مالک بھی اور جو گاہک ہے وہ بھی اپنے حق کو ایسی چھوڑ دیتے. شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل کہتی صاف ستھرا معاملہ کرو, قرض کا لین دین ہو لکھ کر کرو کہ بھائی میں قرض اتنا لے رہا ہوں اور 6 مہینے بعد یہ قرض ادا کر دوں گا فلاں تاریخ, بالکل لکھ کر ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہ کرے کہ بھئی یہ کیا دوست بولے گا, ناراض ہو جائے گا یا فلاں ناراض ہو جائے گا. ہوتا ہے تو ہوتا رہے, وہ ناراضگی اچھی ہے کہ جب بالکل سے معاملات ختم ہو جائیں, 6 مہینے بعد پتا چلا قرضہ نہیں لوٹا رہا, اب جناب ہاتھ پاؤں توڑنے پر نوبت آ گئی, ساری برادری میں اس کو بدنام کر دیا, قرضہ نہیں دے رہا قرضہ نہیں دے رہا. پہلے کہتے تھے لکھ لو تو کہتے تھے ناراض ہو جائے گا, اب کون سا خوش ہے بھائی, ناراض تو اب بھی ہو گیا وہ. تو بات یہ کہ شریعت کے معاملے کے اندر کسی قسم کی لگی لپٹ نہیں ہے, بالکل صاف صاف معاملے ہیں. تو انہوں نے اسی طرح سے اپنا معاملہ طے کیا کہ بھائی میں اتنی مزدوری لوں گا, یہ وقت میں کام کروں گا, یہ وقت نہیں کروں گا, طے کر کے آ گئے. انہوں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں یہ دیکھوں گا یہ کام تیزی سے کیسا کرتے ہیں, اس لیے چھپ کر اس کا کام دیکھنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے گارا وغیرہ بنایا اور اس کو دیوار پر رکھا, اینٹیں لے جا کے رکھی, تو دیکھا کہ خود بخود گارا بالکل ملتا چلا گیا, اینٹیں صحیح ہو کر مل گئیں, نہ اس کو مطلب سیدھا کرنا پڑا دیوار کو, خود بخود وہ ہو گیا معاملہ. اس سے اندازہ لگایا کہ بھئی یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کوئی. لیکن بہرحال چونکہ مزدوری ضروری چیز ہے, اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت دیتے ہیں, دینا چاہیں تو اللہ ویسے بھی دے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی بیکار نہ بیٹھے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے, کام کرو اس میں برکت اللہ ڈالیں گے, اسباب اختیار کرو اس کے تحت معاملات اللہ حل کریں گے, لیکن کچھ نہ کچھ کرو ضرور, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ گے جی اللہ خود ہی دے دے گا. بلا شبہ اللہ دینے پر قادر ہیں, ناممکن نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کام کرو اور اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کرو, ان اسباب پر بھروسہ مت کرو. تو بہرحال یہ انہوں نے دیکھا, شام میں انہوں نے پھر مزدوری زیادہ دینا چاہی لیکن انہوں نے نہیں لی. بہرحال کام کر کے وہ چلے گئے, جتنی مزدوری طے تھی وہ لے لی. تیسرے ہفتے میں جب یہ وہاں پہنچے اس کو بلانے کے لیے تو دیکھا تو وہ موجود نہیں تھے. پہلے دل میں خیال کیا شاید کوئی اور نہ لے کے چلا گیا ہو بلا کے, لیکن پھر کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی ایک صاحب یہاں ہوتے تھے اسی شکل صورت کے, وہ نظر نہیں آ رہے. کہا کہ وہ آئیں گے بھی نہیں, وہ بیمار ہیں اور شاید نہ آئیں, وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں. اب پتہ وغیرہ کسی سے پوچھا اور پوچھ کر ان کی کٹیا میں پہنچے, تو جب انہوں نے جا کر سلام کیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ان کو پہچان بھی لیا کہ چونکہ ان کے گھر کام کیا تھا, اور کہا کہ ابو عامر تم بہت اچھے موقع پر آئے ہو, شاید زندگی کا میرا آخری وقت ہے یہ, اس لیے میں تمہیں چند نصیحتیں کر دیتا ہوں, وصیتیں, اور تم کوشش کرنا کہ اس پر عمل کر لو. فرمایا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کرنا, میرے جو یہ کپڑے ہیں انہی کو بطور کفن کے میرے جسم پر رہنے دینا, اور میرے پاس ایک غالباً تہبن تھا, کمبل تھا جو, اور ایک اور چیز تھی یہ جو نہلائے کفنائے اس کو دے دینا. باقی اس نے کہا کہ دو چیزیں اور ہیں, امانت ہیں کسی کی, وہ وہاں پہنچا دینا, ایک قرآن مجید اور ایک چاندی کی انگوٹھی تھی. جب یہ اپنا گھر چھوڑ رہے تھے تو گھر سے قرآن مجید ایک لیا, والدہ نے زبردستی ایک انگوٹھی دے دی تھی کہ بیٹا یہ کام آ جائے گی شاید تمہارے کسی وقت. تو یہ دونوں چیزیں اس نے کہا کہ ہارون الرشید جو میرے والد ہیں ان کو پہنچا دینا. اب اس شخص کو پتا چلا کہ یہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے اور اس سے میں نے اس محنت کا کام بھی لیا. بہرحال اس شخص کا انتقال ہو گیا, انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کی, اور اس کے بعد پھر یہ بغداد چلے آئے اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے. دیکھا کہ بادشاہ سفر پر کہیں روانہ ہو رہے ہیں. بہرحال جب بادشاہ کی سواری گزری تو اس نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ, میری ایک بات سن لو. جب واسطہ دیا تو وہ رک گئے. انہوں نے وہ دونوں چیزیں نکالی اور کہا کہ مجھے ایک مسافر نے یہ چیزیں دی تھی کہ میں آپ تک پہنچا دوں. بادشاہ نے جب وہ چیزیں دیکھی تو وہ قرآن مجید کو بھی پہچان گیا, اس انگوٹھی کو بھی پہچان گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ یہ مسافر تمہیں کہاں ملا تھا؟ تو بتایا کہ بصرہ میں. کہا کیا کرتا تھا؟ کہا مزدوری کرتا تھا. تو کہا تم نے بھی کرائی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تمہیں ذرا اس کا خیال نہیں آیا کہ تم نے ایک شہزادے سے یہ کام کرایا؟ کہا کہ مجھے آج ہی پتا چلا, جب یہ کام یعنی جب میں گیا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. بہرحال بادشاہ نے کہا کہ ابھی میں سفر پر جا رہا ہوں, اور کسی آدمی کو کہا کہ اسے اپنے پاس بٹھاؤ رکھو, جب میں آ جاؤں تو پھر یہ ان کو بھی پیش کرو اور امانتوں کو بھی, اور پھر ان سے تفصیل معلوم کی ساری. جب آ گئے سفر سے انہوں نے ساری تفصیل بیان کی, اور پھر بادشاہ زارو قطار روتا رہا, چونکہ انہوں نے کچھ نصیحتیں بھی کی تھی اپنے والد کو کہ والد اس دنیا میں دل نہ لگاؤ, یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی, سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے. تو یہ ساری نصیحتیں بھی اس شخص نے کوش گزار کر دی, ابو عامر نے, جنہیں سن کر بادشاہ ہارون رشید زارو قطار روتے رہے, اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب مجھے ان کی قبر پر لے چلو. تو بصرہ کا سفر کیا, قبر پر پہنچے اور وہاں کچھ اشعار ایسے پڑھے کہ جس سے بڑا درد اور رنج اور غم ٹپکتا تھا, اور روتے رہے زارو قطار, پھر وہاں سے واپس آ گئے. ابو عامر نے غالباً انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو بڑے خوش و خرم تھے, کہا کہ الحمدللہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اسی طرح سے دنیا سے بچ کر نکل آئے گا تو میرے پاس بے شمار خزانے ہیں جو میں اسے ادا کروں گا. بہرحال دنیا میں بے شک اس نے شہزادگی چھوڑ دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اسے شہزادہ بنا دیا, آخرت کی نعمتیں اسے میسر آ گئیں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ بیچ باج کے اور چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جائے, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے, لیکن آخرت کی فکر بہرحال ضروری ہے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, کمزور لوگ ہیں, جس طرح ہمیں آخرت کی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اپنی دنیا بقدر استطاعت ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں سے بھیک نہ مانگتے پھریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہماری اولاد ذلیل و رسوا ادھر ادھر نہ ہوتی پھرے، تو بقدر ضرورت رزق حلال آدمی کمائے اور بھروسہ اللہ پر رکھے، جو اللہ آج دے رہا ہے وہ انشاءاللہ کل بھی دے گا۔ تو بہرحال بات میرے عزیزو یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں ہم آئے کسی خاص مقصد کے لیے ہیں، ہم ایسے جانوروں کی طرح نہیں کہ پیدا ہو کر مر جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں کچھ خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، اس مقصد کے تحت ہم کام کریں کہ پانچوں وقت کی نماز کم از کم با جماعت مرد حضرات پڑھنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ نفلی نمازیں ہیں، تہجد ہے، اللہ توفیق دے تو ضرور وقت نکالیں۔ دیکھو میرے عزیز، دنیا کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کر دیتے ہیں۔ میرے اپنے ایک عزیز ہیں، وہ اٹھتے تو 12 بجے ہیں دن میں، لیکن راتوں کو 2-3 بجے تک جاگ کر کام کرتے ہیں، اور صرف اس لیے اپنی نیندوں کو خراب کرتے ہیں کہ پیسہ حاصل ہو جائے کسی طرح سے۔ میں کئی دفعہ سمجھایا بھی، اور لیکن وہ کہتا ہے جی ہم کیا کریں، راتوں کو 2-3 دن میں لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، فون آ رہے ہیں۔ تو آدمی اپنی نیند قربان کرتا صرف اس لیے کہ 4 پیسے حاصل ہو جائیں، لیکن اگر جہاں اتنی نیند ہم نے قربان کی ہے، سونے سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگ لیں، کوشش رزق حلال کی کر لیں، تو کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مانگنے پر عطا فرماتے ہیں، اگر ہمارے اندر جذبہ ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، بے چینی ہی نہ ہو، تو کہاں سے ہمیں ملے گا؟ کم از کم ہم طلب تو پیدا کریں۔ جس طرح بھوکا آدمی، اسے جب بھوک لگتی ہے تو جب تک کچھ کھا نہ لے چین نہیں آتا، پیاس لگے پانی نہ پی لے چین نہیں آتا، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کہیں سے پانی مل جائے۔ تو کاش ہمیں ایسی طلب دین کی ہو جائے کہ ہم اپنے دین کو حاصل کریں۔ یہ طلب جب تک نہیں لگے گی اس وقت تک ہم حاصل بھی نہیں کریں گے۔ طلب ہوتی ہے تو انسان، اگر پیاس کی طلب نہیں تو کہاں بھاگو گے؟ میرے مجھے بتاؤ، اگر پانی کی طلب ہمارے اندر نہیں ہوگی، بھوک ہمیں نہیں لگے گی، تو ہم کیا بھاگتے پھریں گے؟ ہرگز نہیں بھاگیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں دین کی طلب نہیں ہوگی تو ہم نہیں بھاگیں گے۔ تو یہی مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا، کہ یہ دین کی طلب ہمارے اندر کچھ آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے بےچارے لوگوں کو کچھ نہیں آتا، آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر ان میں واقعتاً دین کی طلب ہوتی ہے۔ یہ سب ہمارے معاشرے کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا، آٹے میں ذرا نمک کم ہو جائے، سالن میں ذرا سے شوربہ زیادہ ہو جائے یا نمک تیز ہو جائے، تو جتنی گالی ہم سے بکوا لو، جو مرضی ہم بیوی کو کہہ دیں گے، یا اگر کوئی گھر میں ملازم ہے اس کو بکیں گے۔ لیکن نماز چاہے کوئی پڑھے نہ پڑھے، دین پر عمل کرے نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے نہ کرے، اس چیز کی کوئی فکر نہیں۔ ماں باپ بھی اس کی فکر نہیں کرتے، اولاد بھی فکر نہیں کرتی۔ لازمی بات ہے، گھر میں جیسا ماحول ہوگا بچے تو اسی ماحول میں پل کر بڑے ہوتے ہیں۔ اگر دینی ماحول ہوگا تو انشاءاللہ دیندار بنیں گے، اور یہ بچے آپ کے کام دنیا میں بھی آئیں گے، آخرت میں بھی آئیں گے۔ لیکن اگر بچے دیندار نہیں ہیں، اللہ کے حکموں کے فرما بردار نہیں ہیں، میرے عزیزو یاد رکھو، یہ بچے، یہ اولاد نہ دنیا میں کام دے گی نہ آخرت میں کام دے گی۔ کتنی اولادیں ہیں جو کمانے کے لیے امریکہ اور کینیڈا اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ماں باپ مر مرا جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، لیکن نہ انہیں منہ دیکھنا نصیب ہوتا، نہ یہ ان کا منہ دیکھتے، نہ وہ ان کا منہ دیکھتے۔ کیا فائدہ ہے اس دنیا کا؟ 4 روزہ زندگی ہے، ماں باپ کو ہم چھوڑ چھاڑ کر سب چلے جاتے ہیں، تج دیتے ہیں سب کچھ۔ دین کے لیے نکلنے کا ہو تو کہو لو جی گھر چھوڑ کے، گھر بھی بچوں کو چھوڑ کے دین کے لیے نکل جاؤ، کوئی 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ لیکن اگر کمانے کے لیے 3 سال تک بھی نہ آئے تو نہ بیوی کہتی کہ آؤ، نہ بچے کہتے کہ آؤ، کہتے نہیں ابا وہیں رہنا، اگر تم وہاں سے یہاں آ گئے تو ہم تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہاں اتنی کمائی مائی نہیں ہے، وہیں رہو، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب آتا ہے باپ 10-20 سال گزار کے، تو بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں نے خوب عیش و آرام کیا، کہاں کا باپ اور کہاں کا بیٹا، کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ سارے حالات آج ہم دیکھتے رہتے ہیں میرے عزیز ہو، تو ہم اپنے بچوں کو دین سے کیوں دور رکھیں؟ وہ ماں باپ، صحیح ماں باپ ہیں جو دنیا کی بھی فکر کریں، آخرت کی بھی فکر کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے ان کو بالکل ایسا رکھ دو کہ ان کو کچھ بھی نہ آئے، ضرورتاً جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سکھاؤ۔ تجارت کرنا چاہتے ہیں تجارت کریں، جو بھی کام کرنا کریں، اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ دین کو قربان کر کے نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آخرت کے مقابلے میں، دنیا تو بن گئی، جیسے کسی نے کہا نا کہ جی وہ میرا بچہ بس ماشاءاللہ جی مستقبل اس کا بن گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ تھوڑا سا بے دین کیا ہو گیا؟ یعنی تھوڑا سا بے دین ہو جانے کو کوئی اس نے اہمیت نہیں دی، لیکن یہ کہ وہ کہ جی اس کا کیریئر بن گیا, مستقل بن گیا, مستقبل بن گیا, سمر گیا, لیکن جو بالکل آخر کا مستقبل ہے اصل وہ تباہ ہو گیا, اس کی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا خراب ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی مر جائے تو کہے کہ جی یہ ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک, دیکھو آنکھ بھی ہے, ناک بھی ہے, ہاتھ پاؤں سب ہے, وہ تھوڑی جان نکل گئی, تھوڑی سی جان نکل گئی, تھوڑی سی, نکلتے میں پتا بھی نہیں چلا, دیکھا بھی نہیں کہاں سے نکلی, نظر بھی نہیں آئی, لیکن تھوڑی سی جان نکل گئی. دیکھو ویسے تو سب صحیح ہے, لیٹا ہوا ہے. تو دین کی جان ہم نکال دیتے ہیں, بچوں کو دین آتا نہیں, نتیجے تن یہ بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بھی نہیں ہوتے. اس لیے میرے عزیزوں کچھ سوچو سمجھو, بے شک دنیا جس طرف جائے جائے جاتی رہے, ہم دنیا کے پیچھے تھوڑی چلیں گے. آپ یاد رکھیے کہ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی. آپ اپنے جسم کی بوٹیاں بنا کر بھی کھلا دیں, کباب بنا کر بھی کھلا دیں, تو کسی نے کہنا نمک کم ہے, کسی نے کہنا مرچ کم ہے, کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے مجھے کھلا دی. اس لیے اس کی فکر مت کرو کہ کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا. ہاں ایک کی ناراضگی اور ایک کی خوش ہونے کی فکر کر لو بس, اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے پھر چاہے ساری دنیا ناراض ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ اگر ناراض ہیں, ساری دنیا خوش ہے, آؤ بھگت کر رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ کو فکر کر لو کہ راضی کرنے کی فکر, آخرت اپنی سنوار لو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق دیں, آپ سب کو بھی اس کی توفیق ادا فرمائیں, اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی مرد و عورت جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرما دیں, دین کی سمجھ عطا فرما دیں. دین کی محفلوں میں جانا چاہیے جہاں جا کر دین کی کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں, خاص طور پر جہاں اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں, جہاں افتراق اور انتشار کی بات نہیں کی جاتی, صرف دین کی بات ہوتی ہے کہ بھائی اللہ اور رسول کی سے محبت کرو. بس اسی میں ہماری کامیابی دنیا کی بھی ہے آخرت کی بھی ہے. کوئی دیندار آدمی یہ نہیں ہوتے کہ بھوک سے مر جاتے ہوں. آپ نے دیکھا کہ جناب فلاں مولوی صاحب نے خودکشی کر لی ہے, فلاں مسجد کے امام نے خودکشی کر لی, حالانکہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دین کی سوجھ بوجھ ہے, اللہ نے جو عطا فرمایا اس کا شکر. ہم اس قابل بھی نہیں ہیں جو مل رہا ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں ایم اے بی اے کر کے انجینئر ڈاکٹر بننے کے بعد کرنل جنرل بھی ہوتے ہیں, خودکشیاں کر لیتے ہیں, کوئی کنپٹی پر پستول رکھ کے مر گیا, کوئی کس طرح مر گیا, اور بس دنیا سے چلے گئے ایسی. اس لیے میرا عزیزو اللہ رب العزت جب غیروں کو دے رہے ہیں تو اپنوں کو کیسے محروم کریں گے, اپنے کے لیے تو بچا کے رکھ لیتے ہیں, کیسے دینا ہی ہے. البتہ بعض اوقات تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے, اللہ سے مانگو نہیں آزمائش کو, لیکن آ جائے تب بھی اللہ کے فرما بردار رہو, اللہ کے حکموں کی اطاعت کرو, چاہے ہمارے پاس کھانے کا لیے کچھ ہو تب بھی ہمیں اللہ تیرے ہیں, اور کچھ نہیں ہوگا تب بھی تیرے ہیں, ہم تجھے تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے. غیروں کے در مت جاؤ, ملے گا اللہ ہی کے در سے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں غیروں کے در پہ جانے سے بھی, لیکن کیا ہندوؤں کو نہیں دیتے, عیسائیوں کو نہیں دیتے, وہ یہودیوں کو نہیں دیتے, کافروں کو بھی تو خدا دیتا ہے. اس لیے اگر مسلمان غیر کے در پہ جائے اور وہاں اسے بھی دے دے تو یہ مت سمجھو کہ غیر نے دیا تو اللہ ہی نے. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں, بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, بعض ناکام ہو جاتے ہیں. اولاد ہو گئی کہہ دیجیے پیرا ڈتا, پیر صاحب نے دیا ہے, فلاں مزار پہ گئے تو انہوں نے دیا ہے, فلاں صاحب نے دیا ہے. اللہ معاف کرے, اولاد دینے والا اللہ, لیکن ہم دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ساری چیزیں. دینے والا تو اللہ رب العزت ہے. ہاں دعا بزرگوں سے بھی کراؤ, کوئی حرج کی بات نہیں, نیک لوگوں سے بھی کراؤ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن سمجھو یہی کہ اللہ رب العزت ہی دینے والے ہیں, کسی اور میں طاقت نہیں ہے. وہ خود کس سے مانگتا ہے جو ہمیں دے رہا ہے؟ ہم سے بہتر تو وہ دیہاتی تھا جو ایک بادشاہ کے پاس گیا کچھ لینے کے لیے کہ میں بادشاہ سے اپنی تکلیف بیان کروں گا, تو دیکھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے. تو دیہاتی آدمی تھا بےچارا, شاید اس کو دین بھی کچھ پتا نہیں تھا. کسی سے پوچھا کہ یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ بھائی اللہ سے مانگ رہا ہے, دعا کر رہا ہے. کہ اچھا, میں تو اس سے مانگنے آیا تھا, یہ تو خود کسی سے مانگتا ہے, تو یہ مجھے کیا دے گا, میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے یہ مانگتا ہے. بس یہ کہہ کے چلا گیا. اس نے کہا یا اللہ تو اس کو دیتا تو مجھے کیوں نہیں دیتا, مجھے بھی عطا فرما. تو بات یہ ہے کہ بادشاہ بھی تو اللہ ہی سے مانگتا ہے, وہ کوئی کسی اور سے تو نہیں مانگتا. اس لیے ہمیں بھی اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. انشاءاللہ دینے والی ذات وہی ہے, اعتماد و یقین ہو تو یقیناً ملے گا, ورنہ بعض اوقات اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو پتھر سے مانگو گے, پتھر تھوڑی دینے والا لیکن مل جاتا ہے. भाई हिंदू किससे मांगते हैं? बुतों से मांगते हैं, बेजान मूर्तियां जो खुद ही बनाई हैं अपने हाथों से, किसी के 20 सर बना दिए, किसी के 50 बना दिए, किसी की 70,000 जबाने बना दी, और जनाब कोई काली देवी, कोई पीली देवी, कोई नीली देवी, और ऐसे ऐसे खतरनाक किस्म के वो बना के रख दिए कि अल्लाह ताला माफ करे, और उसके जनाब कदम छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह दे रहे, उन्हीं की भी औलादे हो रही है, उन्हें रिज्क भी मिल रहा है, पानी भी बरस रहा, सभी कुछ हो रहा है, देता तो अल्लाह ताला, लेकिन वो समझते हैं जालिम की ये दे रहे। तो हम अल्लाह से अपना यकीन को मजबूत करें, देने वाली जात तो अल्लाह की है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें समझ कामिल अता फरमा कर पूरे पूरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين। ए अल्लाह अपने फजल खास से हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें आफियत नसीब फरमा, हर किस्म के शर से फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जों को अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह आने वालों को महरूम न फरमा। ए अल्लाह हम सब तेरे दर पर बैठे हैं, तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, और ए अल्लाह हमारा यकीन है कि तेरे सिवा देने वाला कोई नहीं। ए अल्लाह तू ही हमारा दाता है, या अल्लाह तू ही हमें देने वाला है, तू ही रिज़्क़ रसा है, तू ही औलाद बख्शने वाला है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। या अल्लाह हमें गैरों का मोहताज न फरमा, अपनी जात के सिवा किसी का मोहताज न बना, अपनी जात का यकीन हमें अता फरमा, अपनी जात पर तवक्कुल नसीब फरमा, अपनी जात की मोहब्बत अता फरमा, अपनी जात की आजमत हमारे दिलों में बिठा दे। या अल्लाह अपने फजल खास से आप हमसे मोहब्बत कीजिए, ए अल्लाह आप हमें अपना महबूब बना लीजिए, आप हमारे महबूब बन जाइए। या अल्लाह अपने फजल खास से हम पर रहम फरमाइए, हमें किसी आजमाइश से दो चार न फरमा, किसी इब्तला में मुबतला न फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रहें आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह हमारी औलाद को भी नेक बना, ए अल्लाह नेक साले बना दे। ए अल्लाह हम जब तक जिंदा हैं अपने अहकाम पर अपने पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके हमारे लिए मुंतखब फरमाए हैं, ए अल्लाह उन पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अता फरमा, आपके तरीकों से ही मोहब्बत अता फरमा। जितने बातिल तरीके हैं, जितने बिदआत हैं, जितने रसूमात हैं, ए अल्लाह उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। हमें रिस्क़े हलाल अता फरमा। ए अल्लाह जिस जिस का हक भी हमारे जिम्मे है उनका हक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारे जितने अजीज व अकारिब रिश्तेदार हैं, ए अल्लाह यकीनन उनके हुकूक में हमसे कमी हो जाती है, कोताही हो जाती है, या अल्लाह हमें उनके एक एक हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो माल आप हमें दे रहे हैं रिस्क हलाल के तौर पे अता फरमाइए, अच्छे काम हमसे करा लीजिए, बुरे कामों से बचा लीजिए, अपने रास्ते में खर्च करने की हमें तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हमें गैब से अता फरमाइए, हमें गैब से अता फरमाइए। या अल्लाह गैब से अता फरमाइए, या अल्लाह हमारी गैब से मदद फरमाइए। हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा दीजिए, हमारे बच्चों को हमारी आंखों का नूर बना दीजिए, आंखों की ठंडक बना दीजिए। हमारी बच्चियों को अल्लाह हमारी आंखों का नूर और आंखों की ठंडक बना दीजिए। जो वालदेन अपनी औलाद के रिश्ते न आने से परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए, जोड़ के रिश्ते अता फरमा दीजिए, खैर के रिश्ते अता फरमा दीजिए, आफियत वाले रिश्ते अता फरमा दीजिए। जो बच्चियां अपने घरों की हो गई, या अल्लाह उन्हें वहां का सुख अता फरमा दीजिए, ए अल्लाह वहां की मोहब्बतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने फजल व करम से ए अल्लाह बदगुमानियों से हमें बचाइए, हसद से हमें बचाइए, किब्र से बचाइए। ए अल्लाह जो गलतियां कोताहियां होती रहती हैं, ए अल्लाह वो माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी हमें गलतियों के इजाले की दुनिया ही में तौफीक अदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह तेरे पास इस हाल में आए कि हमारे जिम्मे किसी का हक न हो, कोई गुनाह हमारे जिम्मे न हो। ए अल्लाह तू हमसे राजी हो तो हमें अपने पास बुलाना, जब तक आप ए अल्लाह राजी न हो। या अल्लाह हमें दुनिया में तलाफी की तौफीक अदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस हाल में बुलाइए कि आप हमसे राजी हो, ए अल्लाह इस हाल में बुलाइए कि आप हमसे राजी हों। और या अल्लाह अचानक आ जाने वाली मौत से, एक्सीडेंट से, ए अल्लाह इसी तरीके से और दीगर जो परेशानियों वाली चीजें उनसे हमें बचा लीजिए। डाकुओं से और डकैतियों से, चोरों से और चोरियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह रिस्क हलाल अता फरमा, वसत के साथ अता फरमा। एक साहब का एक्सीडेंट में हाथ कट गया, 1.5 माह से तकरीबन वो जो है वो क्लिनिक में है, वो क्लिनिक में और बीमार है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला उनका हाथ जाया होने से बचा ले और उनकी परेशानी दूर फरमा दे। और इसी तरीके से और भी जो माली वसाइल हैं, अल्लाह ताला वो भी हल फरमा दे। इसी तरीके से एक खातून है जिनको आंत का मसला है, بڑی آنت کا مسئلہ ہے یا اور بھی جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تو جانتا ہے اپنے فضل خاص سے، انہیں صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے. اسی طرح سے اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتے داروں میں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اپنے فضل خاص سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے بعض احباب ہیں، دوست ہیں، ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقارب یا عزیز رشتے دار بیمار بھی ہیں، بعض پریشان حال بھی ہیں، دعا فرمائیے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے مسجد کے ایک نمازی ایسے ہیں، تقریباً 1 مہینہ 17 دن ہو گئے ان کی اہلیہ ہسپتال میں داخل ہیں اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی کچھ بات آتی نہیں ہے. دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرما دیں اور ان کے لیے جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دے. اسی طرح ایک اور صاحب، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں اور ایک طویل عرصے سے بیمار چلی آ رہی ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اور ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں، ان کے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، ان کو بھی. بھائی سمیع الدین صاحب ہمارے مسجد کے نمازی، کئی دن سے نہیں آ پا رہے، وہ بیمار ہیں. اکبر صاحب بیمار ہیں، ان سب کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. اپنے فضل و کرم سے کلیم صاحب بیمار ہیں، انہیں بھی صحت عطا فرما دیں. اور خود ہم بھی بیمار ہیں یا اللہ، ہمارے اندر جو جسمانی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، اے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دیجئے ہمیں، اور بیماریوں کو دور فرما دیجئے. میرے گلے میں بھی تکلیف ہے اور بولنے میں بھی دقت ہوتی ہے، اس لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس تکلیف کو بھی دور فرما دے. اور بھی جو جسمانی روحانی تکلیفیں ہیں، اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ آپ ہی سے ہم فریاد کرتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ساری بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجئے، ہمت اور طاقت عطا فرما دیجئے، اپنے حکموں کی فرما برداری کرائیے. اے اللہ یہ دعا میرے حق میں بھی اور جتنے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، دوست احباب، ان سب کے حق میں، ان کے عزیزوں کے حق میں، ان کے رشتہ داروں کے حق میں، سب کے حق میں قبول فرما لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.